میں حدیث رسول آیا ہوں،
میں حدیث رسول لایا ہوں،
لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے سنت کی اہمیت اور سنت کے آداب کی حفاظت کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ اصل ایمان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شے کا حکم فرمائیں اس پر عمل کرنا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے بچنا، یہی دین اسلام ہے. قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بے شمار جگہ پر حکم دیا گیا، اور احادیث مبارکہ بھی اس موضوع پر بے شمار ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7. فرمایا اور رسول تمہیں جو عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس شے سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو، یعنی جس کے کرنے کا حکم دیں وہ کرنا شروع کر دو، اور جس شے سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31-31، اے محبوب تم فرماؤ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی اہمیت واضح ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ تم آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو. جب تم ان کی اتباع کرو گے تو تمہارا دعوی محبت بھی سچا ہوگا، اور اس کے ساتھ تم خدا کے محبوب بندے بھی بن جاؤ گے اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، اس سے منہ پھیرتے ہو اور اس سے اپنی گردنیں پھیرتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ تو تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو، اور نہ ہی تم خدا کے محبوب بن سکتے ہو، اور نہ ہی تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. ایک اور آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. اس آیت مبارکہ میں بڑی جامعیت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین رول ماڈل موجود ہے، اسوہ موجود ہے، ایک عمل کرنے کا جو اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے. تو گویا زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرنا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے، اور یہ وہ نمونہ ہے کہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی چلتا ہے تو وہ خدا کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تمہیں اپنا حاکم بنا لے اپنے باہمی جھگڑوں میں، پھر اپنے دل کے اندر کو تنگی نہ پائیں اس فیصلے سے متعلق جو آپ کریں، اور دل و جان سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اور عظمت کا بیان اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ بیان فرمائی کہ قسم ہے، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں، اپنے باہمی معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فائنل اتھارٹی ہے، آپ ہمارے حاکم ہیں ہمارے باہمی معاملات میں، اور جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں، اور اپنے دل کے اندر بھی اس فیصلے کے بارے میں کوئی اعتراض نہ پائیں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے فیصلوں کی اہمیت اور امت کے اوپر ان کے نافذ العمل ہونے کا بیان ہے کہ اس کے سامنے کسی کو چونو چرا کرنے کی اجازت نہیں. ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو رسول کی بات مانے بے شک اس نے اللہ کی بات مانی، جو رسول کی پیروی اختیار کرے بے شک اس نے خدا کی پیروی کی، یعنی خدا کے احکام کی پیروی کی. تو یہ آیات مبارکہ ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کے فرامین کا مقام کیا ہے، اور جو آپ نے طریقہ اور سنت ہمارے لیے مقرر فرمائی اس کی اہمیت کیا ہے. دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر چلنے ہی کا نام ہے. اس طریقے سے جو ہٹتا ہے، جو طریقہ رسالت سے ہٹتا ہے، وہ گویا خدا کے راستے سے ہٹتا ہے. لہذا مسلمانوں کے لیے جو ایک ہی راستہ نجات، کامیابی اور فلاح کا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس معاملے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اطاعت رسول کی اہمیت کیا ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے. ارشاد فرمایا، کہ جو شے میں نے تمہارے لیے چھوڑ دی ہے تم اس میں مجھے چھوڑے رکھو، یعنی جو میں نے تمہارے سامنے بیان نہیں کیا نہ تو اس کو خام خواہ پوچھ پوچھ کر اس کے بارے میں سوالات نہ کرو. بے شک تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا بہت زیادہ سوالات کرنے نے، اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے نے. پھر فرمایا کہ جب میں کسی شے سے تمہیں منع کروں تو اسے رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ، اسے ادا کرو. چند باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات تو فرمائی کہ بہت زیادہ سوالات نہ کیا کرو. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کے اندر ایک حکمت تو یہ پوشیدہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر بیان کیے چھوڑ دیا، اس میں امت کے سامنے اجتہاد کا راستہ کھلا ہے. لیکن اگر اس کے بارے میں سوال کر کر کے اس کے جوابات لیے جاتے رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر بات منسوس شرعی ہو جائے گی، یعنی ہر بات جو ہے وہ رسول اللہ کا حکم بن جائے گی. اب جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بن جائے گی تو اب اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہو جائے گا، اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. تو ایک شے ضروری نہیں تھی لیکن زیادہ سوالات کر کے اسے پوچھ کر ضروری کروا لیا، اب خود جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پریشانی کے اندر پھنس گئے. تو یہاں پر ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے. دوسری حکمت سوالات کرنے میں یہ بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ سوالات تو کرتے رہے اور عمل کرنے کا نام و نشان نہ ہو جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا ہے. بعض لوگوں کو سوالات پوچھنے کا بڑا شوق ہے, اس کا حکم کیا ہے, فلاں کا حکم کیا ہے, اسے کیا کہتے ہیں, فلاں چیز کیا ہے, وہ کیسے ہوتی ہے, اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. سوالات اتنے کریں گے کہ آدمی تنگ آ جائے. اور عمل صفر, عمل کا نام و نشان نہیں ہے اور سوالات کا ڈھیر لگا ہوا. تو یہ طرز عمل کہ آدمی صرف سوالات کرتا رہے, معلومات جمع کرتا رہے اور عمل کا نام نہ لے, یہ شریعت کے اندر مطلوب اور محمود نہیں بلکہ ناپسندیدہ اور نامطلوب ہے. تو اب اس میں ان لوگوں کے اعتبار سے نصیحت ہے کہ جو سوالات تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کے وقت جو ہے وہ عمل کرنے سے کنی کتراتے ہیں, تو ان کے لیے اسے گریز کرنے کا حکم ہے. پھر مزید فرمایا کہ جس شے سے منع کر دوں اسے باز آ جاؤ, اور جس کا حکم دے دوں اسے بجا لاؤ جتنا ہو سکے. یعنی جو حکم دے دیا گیا اس پہ عمل کیا جائے گا, جس سے منع کر دیا گیا اس سے بچا جائے گا. اب اس کی علت, اس کی وجہ, اس کا سبب, یہ اگر اپنے ایمان میں اضافے کے لیے پوچھنا ہے تو اور بات ہے, حکمت معلوم کرنے کے لیے پوچھنا ہے تو اور بات ہے, لیکن یہ کہ جب تک حکمت اور علت پتہ نہیں چلے گی عمل بھی نہیں کریں گے, یہ جہالت ہے, یہ پھر اطاعت نہیں ہے, یہ اطاعت کے برخلاف. تو اللہ رسول نے جو فرما دیا اس پر فوری طور پہ تسلیم کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. مسلمان کا کام یہ ہے. اب جب تک مجھے وہ بات سمجھ نہ آئے میں عمل نہیں کروں گا, یہ طرز عمل کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث مبارک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا, میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا, تو جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ دین کے اندر بنیادی اہمیت رکھتی ہے. ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو انکار کرے. انکار کرنے سے مراد کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے. تو یہاں بڑے واضح طور پہ قانون بیان کر دیا. رحمت خداوندی کا معاملہ جدا ہے, لیکن قانون یہاں بیان کر دیا کہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا, اور جو اطاعت نہیں کرے گا, نافرمانی کرے گا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ دو راستے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ہمارے سامنے بیان فرما دیے. پھر اطاعت کے اندر اور اتباع کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے درجات ہیں. فرائض کے اندر اطاعت فرد ہے, واجبات کے اندر واجب ہے, سنتوں کے اندر سنت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض و واجبات پر عمل کر کے آدمی سنن اور مستحبات سے دور ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک ہے, جس کی آپ نے ہمیں جو ہے وہ ترغیب دی ہے, جس کا ہمیں بیان فرمایا ہے, مسلمان کو دل و جان سے اس پر عمل کرنا چاہیے. اب اس کی مثال دیکھیں. حدیث مبارک حضرت ابو ایاس سلمہ بن عمر بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کل بی یمینی کا, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے عرض کیا کہ میرے اندر طاقت نہیں, یعنی میں نہیں کر سکتا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے طاقت ہی نہ ہو, تو کہتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا, تجھے طاقت ہی نہ ہو. اور اس نے جو منع کیا تھا وہ تکبر کی وجہ سے, بائیں ہاتھ سے اپنی موج مستی میں کھا رہا تھا, دائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے اسے یعنی ایک محسوس ہوتا تھا تو اس نے نہیں کھایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے طاقت ہی نہ ہو دائیں ہاتھ سے کھانے کی. تو راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک اٹھانے کی طاقت سے ہی محروم ہو گیا, یعنی اس کا یہ ہاتھ شل ہو گیا اور اس میں اتنی طاقت ہی نہ رہی کہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے کے جائے. بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک ہے. اب یہاں پر غور کریں، جو معاملہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، سنت ہے، وہ سنت ہے، اور کھانا کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا خلاف سنت ہے اور شیطان کا طریقہ ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت مبارکہ پر بھی کتنی تاکید کے ساتھ اسے باقاعدہ فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے منع کر دیا کہ میرے دائیں ہاتھ میں طاقت ہی نہیں ہے کھانا کھانے کی، یعنی میں نہیں اسے کھا سکتا. اب اس کا یہ جواب تھا تکبر کی وجہ سے. اب فی نفسی ہی جتنا معاملہ تھا وہ معاملہ تو سنت کی ادائیگی تک تھا، لیکن جب سنت پر عمل نہ کرنے میں تکبر شامل ہو گیا اب وہی میٹر حرام ہو گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات پر غضب کا اظہار فرماتے ہوئے اس کے خلاف دعا کر دی کہ تیرے ہاتھ کو منہ تک جانے کی توفیق ہی نہ ہو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا. اس سے دو باتیں پتہ چلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے اگرچہ وہ کھانے پینے کے معاملات میں ہو، اگرچہ وہ سونے جاگنے کی چیز ہو، اگرچہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے تعلق رکھتی ہو، اگرچہ وہ گفتگو کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ جو سنت تعلق رکھتی ہے اس پر عمل کیا جائے. اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ تکبر جو ہے یہ بڑی تباہ کن چیز ہے. تکبر جو ہے وہ بعض اوقات کسی ایک معمولی سے عمل کو تکبر کی ملاوٹ کی وجہ سے انتہائی خوفناک اور خطرناک بنا دیتا ہے. ایک ترک سنت بذات خود اتنا شدید عمل نہیں تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے وہی حرام کے درجے میں بھی چلا گیا اور تباہی کا ذریعہ بھی بن گیا. اس کے بعد اگلی حدیث مبارک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. صفوں کو درست کرنا، ہم جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو دوران جماعت صفوں کو سیدھا رکھنے کا حکم ہے اور یہ واجب ہے. اب یہ ایک سنت ہے، یعنی واجب ہے اس اعتبار سے کہ وہ جو فقہی مراتب ہے اس کے اعتبار سے واجب، اور سنت ہے اس اعتبار سے کہ قرآن سے ثابت نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ ہے کہ صفوں کو سیدھا کیا جائے، اس کی مخالفت کرنے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی صفوں کو ضرور ضرور سیدھا رکھو، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں. تو چہروں کا بگڑ جانا کتنی بڑی وعید ہے، اور وہ فرمایا کہ صفے سیدھی نہ کرنے کی صورت میں، کہ صفے سیدھی نہ کریں گے تو یہ انجام ہو سکتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ احکام اور آپ کے بیان کردہ طریقہ کار پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. ایک اور روایت کے اندر ہے، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، اس میں صرف اتنا پتا چلتا ہے، یعنی اس میں جو اضافہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو بڑی توجہ کے ساتھ درست کروایا کرتے تھے. جماعت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کروایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابی فرماتے حتیٰ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ صفیں کیسے سیدھی کرنی. ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ اکبر کہنے ہی لگے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ باہر نکلا ہوا، یعنی وہ صف سے تھوڑا سا آگے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو ضرور سیدھا کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. تو اس سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بیان فرماتے، پھر اس پر عمل کرنے کی خاطر بار 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 لوگوں کو بیان کرتے یا پریکٹیکل کرواتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں وہ طریقہ رچ بس جاتا اور ان میں رائج ہو جاتا. تو اب جماعت کے اندر کھڑے ہوں تو جیسے اب ہمیں پتا چلا کہ جماعت کے اندر صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم، تو اب ہر بندہ اپنی جگہ پر جماعت میں جب کھڑا ہو تو صف کو سیدھی رکھنے کی کوشش کرے. ہمارے ہاں امام صاحب اعلان بھی کرتے ہیں یا مکبر جو تکبیر پڑھتا ہے وہ اعلان بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے مزے میں کھڑے ہوتے ہیں، توجہ دی نہ دی، اعلان سنا نہ سنا، صف سیدھی کی نہ کی، برابر شد، یہ نہیں. یعنی لوگ بعض اوقات یوں کہہ لیں کہ لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ امام کے اعلان کے باوجود کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ صف کو بھی سیدھا کرنا ہے. جب باقاعدہ اعلان کیا گیا، بالفرض اعلان نہ بھی کیا جائے، تو صف سیدھی کرنا جو ہے یہ امام کا کام نہیں ہے، یہ مقتدیوں کا اپنا کام. ہر مقتدی اپنے دائیں بائیں دیکھ کر صفوں کو سیدھا کرے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اور ٹخنے کی سیدھ میں ٹخنا کر کے اپنی صف کو درست کیا جائے، یہ کرنا واجب ہے. یعنی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، نہیں کریں گے تو اس وعید کے مستحق بنیں گے. اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ واقعتاً ایسا ہو کہ صفے سیدھی نہ کرنے کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں، تو کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا. تو لہذا جو بھی سنت کا پتہ چلے، جو بھی طریقے کا پتہ چلے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور حدیث مبارک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت ایک گھر میں آگ لگ گئی. گھر میں آگ لگ گئی تو جب یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھر میں رات کے وقت آگ لگ گئی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، تو جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو. سوتے وقت آگ کو بجھا دینا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی طرف سے ایک باقاعدہ ادب رات کا سوتے وقت کا بیان کیا گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا اور کسی نے اس پر عمل نہ کیا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اور اس کے اوپر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب یہاں پر دو باتیں پتہ چلتی، ایک تو جو ہمیں سیدھی سیدھی سنت کا پتہ چلا کہ رات کے وقت گھر میں آگ جلتے ہوئے چھوڑ کر سونا یہ خلاف سنت ہے، اور اس پر سختی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے کہ رات کے وقت جو ہے وہ چولہا جو ہے وہ جلتا ہوا نہ چھوڑا جائے. ایک تو یہ. اب اسی پر قیاس کر کے دوسری صورتیں بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سردیوں کے موسم میں گھروں کے اندر گیس کے ہیٹر چلتے ہیں. اب گیس کے ہیٹر اگر چلتے ہیں تو گیس کا ہیٹر چلتا ہوا چھوڑ دینا یہ بعض اوقات موت کا سبب بن جاتا ہے، گھر میں آگ لگنے کا سبب بن جاتا ہے. اور رات میں گیس بند ہوئی، ہیٹر بند ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ گیس آئی، اب ہیٹر تو خود بخود نہیں چلے گا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ گیس کا اخراج ہوتا رہے گا. اب گیس کا اخراج ہوتا رہے گا، نتیجہ یہ ہوگا کمرے کے اندر گیس بھری اور صبح کو پتا چلا کہ اخبار میں خبر آئے گی کہ فلاں گھر کے اندر گیس کے لیکیج کی وجہ سے جو اتنے شخص جو ہے وہ مر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بیان فرمایا تھا اگر اس کے اوپر عمل ہوتا کہ گھر میں سوتے وقت آگ جلتے ہوئے چھوڑ دینا، اس سے بھی بچا جاتا اور اسی سے ملتی جلتی جو اور صورتیں ہیں ان سے بھی بچا جاتا، تو کم از کم ہم اپنے اس جانی مالی اور دنیاوی نقصان سے بچ جاتے. تو اس طریقہ مبارکہ کو بطور سنت کے ادا کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ عمل کا ثواب تب ملے گا جب سنت کی نیت ہو. رات کو سوتے وقت اکثر و بیشتر عادت یہی ہے کہ چولہا بند کر دیتے، کم ایسا ہوتا ہے کہ چولہا آدمی جو ہے وہ کھلا چھوڑ کر سوئے. اس میں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب رات کو چولہا بند کریں کہ میں بند کر کے سو رہا ہوں، اس میں اب گیس کی بچت کی نیت تو ہر ایک ہی ہوتی ہے، اپنی حفاظت کی نیت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ نیت باقاعدہ شامل کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ سوتے وقت آگ کو بجھا کر سویا کرو. جب اس حکم پر عمل کرنے کی نیت ہوگی اب اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا. تو گویا عمل وہی ہے، نیت کا اضافہ کیا تو اب اس کے اوپر ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ ایک اور بات، دوسری بات، اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ وہ شے جو ہمیں نقصان دے اس شے سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری شریعت کا مطلوب ہے، مقصود ہے. اس لیے رات کو یہ جو ہے وہ چولہا بند کرنے کا حکم فرمایا. اب جیسے رات کو چولہا جلتے چھوڑنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے بچنے کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا، اب ہماری زندگی کے دیگر معاملات کہ جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل چلانے والا وہ اپنے بائک چلانے کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھے، کار چلانے والا اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھے، پیدل چلنے والا سڑک پار کرنے والا اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھے، یوں مختلف زندگی کے جو پہلو اور شعبے ہیں وہاں پر ہر آدمی اس پر غور کرے کہ کون سی شے مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس شے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے اور شریعت کے احکام میں سے۔ اسی لیے شریعت کا ایک قاعدہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ خود نقصان اٹھایا جائے، نہیں یعنی ہم نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں اور نہ خود نقصان اٹھائیں۔ ایک اور حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ جلائی تو بہت سے پتنگے اور چھوٹے چھوٹے جو جانور ہیں وہ اس کے اندر گرنا شروع ہو گئے اور وہ شخص ان کو بچا رہا ہے، تو فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے ازار بند سے پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر جا رہے ہو۔ یعنی حدیث مبارک میں ایک مثال دی گئی، ایک آدمی آگ جلاتا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آگ جلتی ہے تو اس کے اوپر پروانے آ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر پتنگے آ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب وہ آدمی ادھر سے جھاڑتا ہے ادھر سے جھاڑتا ہے، ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بار بار چھلانگ مارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ جا رہے ہو۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اس میں یوں کرو، اس میں یوں کرو، اللہ کا حکم یہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شے کے بارے میں جو ہمیں وضاحتوں کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں نارے دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے کہ کوئی ادھر سے بھاگ کر جہنم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ادھر سے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی اور اس کے اندر پتنگے اور پروانے گرتے ہیں اور وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پروانے آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رحمت کا بیان بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی اطاعت جو ہے، یہ اطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ کے اس فرمان پر ہم اس آگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یوں زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب ہوں، جو طریقے ہوں، جو بیان ہوں، جو آپ نے بیان فرمایا، اس کے اوپر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا ایک بنیادی حصہ بنا لینا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا ہے۔ اتباع میں جتنا کامل ہے ایمان کے اندر، وہ اتنا ہی کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول